الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد میرے پیدر پہ سفروں کی وجہ سے پچھلے دنوں اس مجلس کے کافی ناغے ہو گئے ہیں اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا. اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کی نعمت سے نوازا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی حقیقت سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ جل جلالہ کا کرم ہے کہ بعض خاص دنوں کو یا بعض خاص زمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی فضیلت عطا فرما دیتے ہیں اور اس میں عبادت کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کو زیادہ باعث اجر و ثواب بنا دیا جاتا ہے. ان ایام کو یا ان مہینوں کو یا ان دنوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ مبارک دن ہے، زیادہ مبارک ایام ہے، زیادہ مبارک مہینہ ہے، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اسی کا ہے، ہر وقت اسی کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. اور ظاہر کے اعتبار سے دیکھو تو دن اور دن میں کوئی فرق بھی نہیں، سورج اس میں بھی نکلتا ہے، اس میں بھی نکلتا ہے، یہاں بھی غروب ہوتا ہے، وہاں بھی غروب ہوتا ہے، دوپہر اور سپہر کے اوقات یہاں بھی آتے ہیں، وہاں بھی آتے ہیں، صبح اور شام یہاں بھی ہوتی ہیں، وہاں بھی ہوتی ہیں، دن اور رات یہاں بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں، کوئی فرق بظاہر نظر نہیں ہے آتا، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ کسی خاص جگہ کو یا کسی خاص وقت کو، کسی خاص زمانے کو اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں، یہ میرا ہے، حالانکہ ہے تو سبھی اس کے، لیکن اس کو خاص طور پر مخصوص فرما لیتے ہیں، اپنی طرف منسوب نسبت کے لیے اس کو اختیار فرما لیتے ہیں، جس کو اصطلاح میں نسبت تشریفی کہا جاتا ہے. یہ نسبت تشریفی جب کسی چیز کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی روحانیت، اس کے اجر و ثواب اور اس کی ہر چیز دوسروں سے بدل جاتا. اب دیکھو بیت اللہ شریف ہے, اللہ تعالی کا گھر, وہی اینٹوں سے بنا ہوا اور وہی اس میں اب اس میں سیمنٹ بھی لگنے لگا, پہلے گارا لگتا تھا اب سیمنٹ بھی وہی, پتھر بھی وہی, اور انداز تعمیر بھی پرانا قدیم, اور ان گڑھ پتھر, پلاسٹر بھی نہیں. تو دیکھنے میں تو ایک وہ دوسرے ایک عام مکان کی طرح نظر آتا ہے, لیکن جب کہہ دیا اللہ جل جلالہ میرا ہے, یہ بیت اللہ ہے, میرا گھر ہے, تو بس یہ میرا کہہ دینے سے اس کی شان دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ایسا لگتا ہے کہ مقناطیس لگا ہوا ہے اور ساری دنیا سے انسانوں کو کھینچ رہا ہے. اس کی دلکشی میں, اس کے حسن میں, اس کے جمال میں, اس کے جلال میں, اس کی روحانیت میں, اس کی فضیلت میں, ساری دنیا کی حسین عمارتیں ہیچ در ہیچ, کیونکہ یہ کہہ دیا ہے میرا ہے. اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتے ہو, اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ مکان ہو, اللہ تعالیٰ کی رہائش وہاں پر ہو, کچھ بھی نہیں, صرف یہ کہہ دیا کہ میرا ہے. یہ نسبت تشریفی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی, تو اس کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ گیا. گئے سے گیا انسان بھی, گئے سے گیا مسلمان بھی, جو عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہو, اگر بیت اللہ شریف کا ذکر آ جائے, بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچ جائے, اس کے دل کی کائنات پلٹ جاتی ہے اس نسبت تشریفی کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس جگہ کو, کسی زمانے کو, کسی وقت کو جب اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں یہ میرا ہے, اور یا اس کو کوئی فضیلت اس کی بیان فرما دیتے ہیں, تو اس کا مقام دوسرے زمانوں سے, دوسرے اوقات سے کہیں زیادہ ممتاز ہو جاتا ہے. رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے, اور بھی ایام سال کے اندر آتے رہتے ہیں. عاشورہ کا دن آ گیا, عشرہ ذوالحجہ آ گیا, عرفے کا دن آ گیا, ان خاص ایام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کچھ خصوصی فضیلت بیان فرما دی. حالانکہ دن اور رات ویسے ہی ہیں, صبح شام ویسے ہی ہیں, لیکن اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں. کیوں ہوتا ہے یہ؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً مختلف دنوں کے بارے میں, یا مختلف مہینوں کے بارے میں, یا مختلف عشروں کے بارے میں یہ فرما دیتے ہیں کہ ان کی خصوصیت, ان کی فضیلت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے, تو اس کی اصل حقیقت اور لیم اور کنہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں, لیکن ایک اس کی حکمت عظیم, حکمت یہ ہے کہ در حقیقت ہم لوگ دنیا کے کاروبار میں لگ کر جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے حلال کیا, چاہے وہ تجارت ہو, چاہے ملازمت ہو, چاہے کھیتی باڑی ہو, یا کھانے پینے کا اپنا انتظام کرنا ہو, یہ سب مباحات ہیں. تو ہم لوگ جب ان مباحات کے اندر لگتے ہیں تو ان کی اندر خصوصیت ہے اپنے طرف کھینچنے کی. تو ہماری توجہات, ہمارے خیالات, ہمارے تصورات, ہماری امنگیں, ہمارے جذبے, ہماری آرزوئیں, وہ ان دنیا کے کاموں کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتی ہیں, اور ان کے متوجہ ہونے کے نتیجے میں جو اصلی منزل ہے آخرت کی اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری کی, وہ نکاحوں سے اوجھل ہونے لگتی ہے. ایک پہیہ ہے جو چل رہا ہے زندگی کا، اور اسی پہیے کے اوپر ہماری زندگی چل رہی ہوتی ہے، اور خیال آخرت کا خیال، اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا خیال، یہ مدغم ہو جاتا ہے، یہ ہماری دنیاوی زندگی کے کاروبار کے اندر مدغم ہو جاتا ہے، تو غفلت تاری ہونے لگتی ہے، غفلت تاری ہونے لگتی ہے. اس غفلت سے نکالنے کے لیے، بار بار یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایام کو مقرر فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کریم فرماتا ہے الحاکم التکاثر، دنیا کی لذتیں اور راحتیں اور نعمتیں حاصل کرنے کی، زیادہ سے زیادہ نعمتیں حاصل کرنے کی فکر نے تم کو غافل بنا دیا ہے. کہاں سے غافل بنا دیا؟ قبر سے، موت سے، آخرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کے احساس سے غافل بنا دیا ہے. حتی زرتم المقابر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ ہماری اس کاروبار میں، اپنے دنیاوی کاروبار کے اندر لگے رہنے کے نتیجے میں ہم غفلت کا شکار ہونے لگتے ہیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب یہ دن آتے ہیں اس قسم کے، تو گویا اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو، ادھر آؤ، اور اس طرف سے ہمارا کان پکڑ کے راستہ سیدھا کرنے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ فرما دیتے ہیں. تو وہ رمضان کا مہینہ در حقیقت اس کا سب سے بڑا عظیم مظاہرہ ہے کہ 11 مہینے لگے رہے ادھر ادھر، نماز بھی پڑھ لی مگر دھیان کہیں اور ہے، عبادت تلاوت بھی کر لی، معمولات بھی کچھ کر لیے، لیکن زیادہ زور ذہن کا، فکر کا، سوچ کا وہ لگا ہوا ہے دنیاوی کاروبار کے، اپنے دنیاوی ساز و سامان کے اکٹھے کرنے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے، 1 مہینے کے لیے صحیح، وہ اپنا وہ فکر وہ سوچ بدل کر آ جاؤ، اور اب فکر اس کی کرو کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں زیادہ ہوں. تو معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ مہینہ صرف اتنی بات نہیں کہ روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، سو گئے، بلکہ یہ در حقیقت ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے اس رمضان کے ذریعے، کہ عام دنوں میں تم غفلتوں کا شکار ہو جاتے ہو، اب اس مہینے کے اندر ہم تمہارے اوپر کچھ تو کام ایسے مقرر کر دیتے ہیں کہ جس سے تمہاری سوچ کا رخ بدلے اور ہماری طرف متوجہ ہو. اور دوسرا یہ کہ اس میں کچھ عبادتوں میں تمہارے ہم ویسے ہی اضافہ کر دیتے ہیں. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تراویح جو پڑھتے ہیں رات کو، یہ کیا ہے؟ تراویح جو پڑھتے ہیں تو 20 رکعتوں کی تراویح ہوتی ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اللہ جل جلالہ سے کسی وقت میں بھی اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے، حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رات ہمیں آپ کو 40 مقامات قرب مزید عطا فرمائے. 40 مقامات قرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رات ہمیں عطا فرمائے. کیا رے کہاں بھاگے جا رہے ہو، ادھر آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف متوجہ ہو. تو یہ کر دیا اور ساتھ میں رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے دل پر ایک روحانی کیفیت، کیسے ہی گئے سے گیا مسلمان ہو لیکن رمضان کے اندر اس کو اپنے دل کی کیفیت میں یقیناً فرق معلوم ہوگا. شیطان قید کر دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور بندے کو متوجہ کر دیا گیا کہ کھاؤ نہیں پیو نہیں، رات کو کھڑے ہو جاؤ. اس سب مجموعے سے ہر انسان کے دل کی کائنات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور معلوم ہوتی ہے رمضان جب آتا ہے. کیسے ہی گیا گزرا ہو لیکن رمضان کی ایک حرمت، اس کی ایک عظمت، اس کی ایک نورانیت کا کچھ نہ کچھ احساس ہر انسان کو اس میں ہوتا ہے. اور عبادتوں کو آسان کر دیا جاتا ہے ان دنوں میں، اور یہ وجہ ہے کہ جو لوگ عام دنوں میں پانچ نمازوں کی پابندی نہیں کر، مسجد میں آنے کی پابندی نہیں کرتے، رات کو 20-20 رکعتوں میں کھڑے ہیں، ان کے لیے عبادت نسبتاً آسان کر دی گئی ہے. لوگ نماز کا اہتمام کریں یا نہ کریں، روزہ پھر بھی رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دل کی دنیا میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا فرماتے ہیں، اس کی روحانیت اور رونانیت پیدا ہوتی. اب بندے کا کام یہ ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخ موڑ دیا نورانیت کی طرف، روحانیت کی طرف، اس رخ کے مڑنے سے کام لے لے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لے، اوقات کو صحیح کام میں لگائے. اور یہی وجہ ہے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی رمضان کے مہینے کے اندر دوسری مصروفیات کو جتنا آدمی کم کر سکے وہ کر کے، اور جو خالص عبادات ہیں ان کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. جوں جوں آدمی ان عبادات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ حقیقت میں ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے آیا. اس لیے آیا تاکہ غفلتوں کی دنیا سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی دنیا میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قدم قدم پر یہاں جس بات کی تربیت دی جا رہی ہے اور جس جو بات سکھائی جا رہی ہے، دل میں بٹھائی جا رہی ہے، وہ ہے اطاعت. اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت. یہ جو فرمایا نا کہ ہم نے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو. تقوی کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ کہ ہر مسلمان جو بھی روزہ دار ہے جب روزہ رکھ لیتا ہے تو روزے کے اندر کتنی پیاس لگ رہی ہو، گرمی ہو، شدید ہو، کچھ ہو، خواہش ہو، دل مچل رہا ہو، لیکن کوئی اگر کہہ کہ 1,00,000 روپے دوں گا پھر روزہ پانی پی لے تو کوئی گئے سے گیا مسلمان بھی پینے پر تیار نہیں ہوگا. روزہ رکھ لیا، کیوں؟ روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر فرض کرو شدید پیاس لگ رہی ہے، سب کچھ ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، تنہا ہیں، فریج میں پانی ٹھنڈا موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پیے گا کوئی روزے دار؟ کبھی نہیں پیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے معاہدہ کر لیا ہے کہ صبح کو سے لے کر شام تک کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. یہ جو اس کو اپنی اس نفسانی خواہش پر عمل کرنے سے جو چیز روک رہی ہے وہ کیا ہے؟ اسی کا نام تقویٰ ہے، وہی تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. کہ خواہشیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں، دل مچل رہا ہے گناہ کر لوں، کسی کوئی غلط کام کر لوں، لیکن اللہ جل جلالہ کے تصور سے اپنے آپ کو روک لیا، یہی تو تقویٰ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے فرمان لعلکم تتقون، تمہیں تقویٰ دلانا مقصود ہے. کہ جب تمہیں ایک مرتبہ روزے میں مشق ہو گئی کہ نفس کی خواہش کے باوجود تم ایک کام سے رک گئے اللہ کی خاطر، تو کل کو بھی جب نفس کے تقاضے کسی گناہ پر آمادہ کریں تو اس وقت بھی تم یہ سمجھ لو کہ اس وقت تو میرے کھانے پینے کا روزہ تھا، میری نگاہ کا روزہ ہے، ساری زندگی ہے وہ نگاہ کا روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ پاؤں کا روزہ، یہ زندگی بھر ہے. کہ اس میں بسا اوقات نفسانی خواہشات نگاہ کو غلط جگہ ڈالنے پر آمادہ کریں گی، زبان سے غلط بات نکالنے پر آمادہ کریں گی، لیکن جس طرح تم وہاں کھانے پینے سے رک گئے تھے، نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کیا تھا، اسی طرح اس جگہ پر بھی رکنا ہوگا. اس کی تمہیں مشق کرائی جا رہی ہے، لعلکم تتقون، تقویٰ کی مشق کرائی، اطاعت. اور اطاعت کا ایک شعبہ یہ بھی کہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہو رہا ہے مثلا 7:25 پر، آج کل 7:25 پر روزہ افطار ہوگا، 7:24 پر کچھ چیز کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حرام. اگر کھالی 1 پہلے، 7:24 پر کوئی چیز کھالی، روزہ توڑ لیا، ایک تو گناہ لازم ہوا، کفارہ آیا، جان بوجھ کر اگر کیا کفارہ، ایک روزہ توڑا تھا، 60 رکھو 1 پہلے، 7:25 ہو گئے، کھاؤ. اور اب حکم یہ ہے کہ جلدی کھاؤ، تعجیل الافطار، افطار کے اندر تعجیل کرنا افضل ہے، جلدی سے جلدی کھاؤ. 1 پہلے کھا رہے تھے تو اتنی بڑی سزا، 1 پہلے اتنی بڑی سزا، روزہ بھی گیا، کفارہ بھی لازم، گناہ بھی بہت بڑا، اللہ بچائے کیا کیا سزا ہے اس کی. 1 بعد اب کہیں کھاؤ، اور جلدی کھاؤ، دیر نہ لگاؤ، تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرو. یہ کیا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارے نہ تمہارے کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ تمہارے بھوکا رہنے میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے ہمارے حکم کی اطاعت میں ہے. جب ہم نے کہا تھا کھانا نہیں تو کھانا حرام تھا تمہارے ذمہ، 1 پہلے حرام تھا، اور جب ہم نے کہہ دیا کھاؤ تو اب تمہاری عبادت اس میں ہے کہ کھاؤ، اب تمہاری فضیلت اس میں ہے کہ کھاؤ. اب اگر کوئی کہہ جی میں تو اور تھوڑی دیر 1 اور رکوں گا، 1 اور، جب کھانے پینے سے رکنا ہی عبادت ہے تو 1 اور صحیح. تو کہا کہ نہیں، اب اگر رکو گے تو ہمارے حکم کے خلاف ورزی ہوگی، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ تو کھانا ہی لازم ہے تمہارے ذمہ. یہ اطاعت کا سبق دیا جا رہا ہے کہ اب کھانا ہی لازم ہے جب ہم نے کہہ دیا. اب تو بتا رہے ہیں منظور ہے کہ نہ بھوکا رہنے میں کچھ ہے نہ کھانے میں کچھ ہے، جو کچھ ہے ہمارے حکم میں ہے، ہمارا حکم آ جائے تو کھاؤ. کلی وشربو حتا یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاؤ خوب کھاؤ. اللہ اکبر. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں روزے کے بارے میں کہ بھائی روزے میں آدمی روزہ تو رکھتا ہی ہے لیکن جب افطار کرے کھانا وانا کھانے کا وقت آئے رات کو تو اس میں بھی کم کھائے, کیونکہ بعض بزرگوں نے یہ کہا, بزرگوں نے بھی یہ کہا بھی ہے, بعض علماء نے بھی لکھا, امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا کہ ارے بھائی اگر تم نے دن بھر تو کچھ کھایا پیا نہیں اور رات کو افطار سے لے کر سحری تک کا جو وقت تھا اس میں سب نوفا ٹوٹا برابر کر دیا, یعنی جو کچھ کمی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری رات کے اندر پوری کر لی تم نے, تو جو روزے کا جو مقصد تھا کہ تھوڑا سا نفس کے اندر کمزوری آئے, کچھ نفسانی خواہشات میں کچھ کمی آئے کچھ, تو وہ تو حاصل نہ ہوا. تو اس لیے صرف اتنی بات نہیں ہے کہ دن میں نہ کھائے بلکہ رات کو بھی جب افطار کرنا جائز ہوتا ہے کھانا جائز ہوتا ہے اس میں بھی ذرا احتیاط سے کام لے, زیادہ نہ کھائے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے فرمایا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق ہے اور ذوق کے معاملے میں اگر اختلاف کر لیا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. فرمایا کہ میرا ذوق تو اس کے برخلاف ہے, میرا ذوق یہ ہے کہ بھائی جب کہا گیا تھا کہ نہ کھاؤ سے تو نہ کھاؤ, جب کہہ دیا کھاؤ تو کھاؤ خوب کھاؤ, اور یہ اطاعت کا مقتضی ہوا. بہت زیادہ کھانا بے تحاشا کھانا تو عام حالات میں بھی اچھا نہیں ہے, وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کسی حالت میں بھی بے تحاشا کھانا تو کسی وقت بھی پسندیدہ نہیں ہے, لیکن رمضان کی وجہ سے رات کے وقت میں کھانے پینے سے میں کمی کرنا کہ رمضان ہے لہذا کمی کر رہے ہیں, فرمایا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ یزاد فیہ رزق المومن, مومن کا رزق اس میں زیادہ کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں اللہ میاں اضافہ تو کر رہے ہیں رمضان میں, کھائیں جا کے شوال میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہاں پر اضافہ فرمایا یہاں پر دیا تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی یہ ہے, اس نعمت کا حق بھی یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کر کے آدمی کھائے. ہاں بے تحاشا کھانا تو ہر حالت میں نہ جائے بری بات ہے, ہر اعتبار سے جسمانی روحانی ہر اعتبار سے, لیکن رمضان کی وجہ سے افطار کے بعد کھانے میں کمی کرنا کہ چونکہ رمضان ہے لہذا رات کو بھی کم کھاؤں, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ارے جب وہ کہتے ہیں کہ کھاؤ تو کھاؤ, چون تما خواہت زمن سلطان دیں خاک بر فرق قناعت باد دیں, جب وہ دین کا سلطان ہی یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا رغبت سے کھاؤ, تو تما خواہت من سلطان دین خاک بر فرق قناعت باد عظیم, اس کے بعد قناعت کا درس دینا اس کے منہ پر سر پر خاک, خاک بر سر بر سر خاک بر سر قناعت باد عظیم. تو اس لیے درس سارا دیا جا رہا ہے اطاعت کا, جس وقت جو کام کہا جا رہا ہے وہ انجام دو, جیسے تعجیل افطار افضل ہے, بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے افطار میں, اسی طرح سحری کی تاخیر افضل ہے, تاخیر السحور آخر وقت میں جا آخر وقت میں سحری کھانا یہ افضل ہے. یعنی اگر آدمی رات کو بارہ ایک بجے کھا کے سو جائے تو ٹھیک ہے, جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ آخر شب میں کھائے, سحری ہونے یعنی فجر ہونے سے تھوڑا پہلے کھائے, سحری کے وقت میں کھائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت ہم نے دے رکھا ہے تمہیں کھانے پینے کا, اگر تم پہلے سے کھا پی کر بیٹھ گئے گویا تم نے اپنی طرف سے روزے کی مقدار میں اضافہ کر دیا. ہم نے تو کہا تھا فجر سے بند کرنا کھانا, تم نے ایک بجے سے بند کر دیا, تو یہ اطاعت کے خلاف ہوا. یہی سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کوئی بھی عبادت کا کام محض اپنی سمجھ سے طے نہیں کیا جاتا, اپنی سمجھ سے طے کر لیا جائے اسی کا نام بدعت ہے. بظاہر دیکھنے میں طاعت لگ رہی ہے, بظاہر عبادت کا کام لگ رہا ہے, بظاہر ثواب کا کام لگ رہا ہے, لیکن چونکہ اپنی سمجھ سے کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کیا, لہذا وہ بدعت ہو گیا. تو اس واسطے سبق دیا جا رہا ہے قدم قدم پر اطاعت کا, عادت ڈالو اطاعت کی. جب ہم کہیں, بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں, ارے بھائی کیا فرق پڑ گیا, ایک منٹ پہلے کھایا تھا, آپ کہتے ہیں روزہ بھی ٹوٹ گیا, کفارہ بھی لازم, جو ناشنا سے ادا لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی مولویوں نے بہت سختی کر دی. ایک منٹ میں کیا فرق پڑ جاتا ہے, ایک منٹ کے اندر اگر سارا دن تو بھوکا ہی رہا آدمی, صرف ایک منٹ پہلے روزہ توڑ دیا, اس کے اوپر آپ کہتے ہو کہ کفارہ بھی لازم ہے, 60 دن کے روزے رکھے, یہ کرے وہ کرے, المیہ کیا ہے اتنی سختی, اس طرح کی باتیں لوگ اعتراض کرتے ہیں. لیکن بات ایک منٹ اور دو منٹ کی نہیں ہے, بات حکم کی ہے. حکم مانا کہ نہیں مانا, وہ ایک منٹ کے لیے خلاف ورزی کی ہو یا ایک گھنٹے کے لیے کی ہو, معصیت ہے, نافرمانی ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے خلاف کرنا خلاف ہے. معاملہ ایک منٹ آدھے منٹ کا نہیں. اور ساری دنیا کے اندر کے قوانین میں جب کوئی حد مقرر کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس حد سے ذرا پہلے اگر کوئی اس کا حکم اور ہوتا ہے اور اس حد پر جانے کا حکم کوئی اور ہو جاتا ہے. 12 سال کی عمر کے بچے کا ٹکٹ پورا لگے گا مثلاً, اب وہ ایک دن کم ہے یا دو دن کم ہے تو آدھا, اور ایک دو دن کے بعد پورا. تو کوئی جب حد مقرر کی جاتی ہے, اصل بات ساری یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے حکم کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ نہیں تو کھاؤ نہیں, جب ہم کہہ رہے ہیں کھاؤ تو کھاؤ, یہی سارا دین کا جو مزاج ہے وہ درحقیقت یہ ہے کہ سارے دین کا خلاصہ ہے اتباع, حکم کی اتباع, حکم کی پیروی, اپنی عقول چلانے کا موقع نہیں بلکہ اس کے حکم کے اتباع ہی کا نام دین ہے. اپنی سمجھ سے کوئی چیز تم نے اضافہ کر لی تو کچھ بھی نہیں. اب حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوم وصال رکھا کرتے تھے, سوم وصال جس کو کہتے ہیں, اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشروع فرمایا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی, اور سوم وصال کی بھی کئی صورتیں ہوتی تھیں کہ بعض اوقات تو ایک دن روزہ رکھا, افطار کا وقت آیا اور افطار کیا ہی نہیں اور ساری رات گزر گئی, پھر اگلا دن آ گیا, گویا دو دن کا روزہ. اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ افطار کے وقت میں تھوڑا سا افطار کر لیا پھر روزہ شروع ہو گیا, اور بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ افطار کیا اور سحری تک روزہ چلا، مختلف صورتیں ہوتی تھیں، لیکن یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، آپ کے حضور تھے، آپ کے لیے مشروع کیا گیا تھا، صحابہ کرام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ سوم وصال رکھیں، کئی کئی دن کے روزے ملا کر رکھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تو کسی صحابی نے بھی رکھنے شروع کر دی، جو حضور رکھ رہے ہیں یقین فضیلت کی چیز ہوگی، لہذا انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دی. تو آپ نے منع فرمایا، فرمایا کہ نہیں تم نہیں رکھو، تمہارے لیے نہیں ہے. یطعمونی ربی ویسقینی، میرا پروردگار مجھے کھلاتا پلاتا رہتا ہے، تمہیں میری نقل کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں جو حکم ہے اس وقت افطار کر دیا کرو. تو منع فرما دیا. بعض صحابہ کرام اس کے باوجود یہ سمجھے کہ حضور نے ہماری شفقت کی وجہ سے منع کیا ہے، کہ بھائی ان کو مشقت نہ ہو، اس لیے منع کیا ہے، کوئی ناجائز بات نہیں ہے. تو شفقت کی وجہ سے کہ بھائی ان کو زیادہ لمبا روزہ رکھنے میں تکلیف ہوگی، اس وجہ سے منع کیا ہے، تو اس لیے فرما دیا. اس لیے بعض صحابہ نے پھر بھی رکھنا شروع کر دی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا صحابہ کرام کے لیے، حالانکہ بظاہر دیکھو نیت بھی درست، اللہ تعالی کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، وہی روزہ جو دن بھر میں رکھا تھا اس کو مزید آگے بڑھا دیا، وہی چیز جو عبادت تھی اس کو عبادت کے مقصود تھا، نیت بھی درست تھی، لیکن اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم کی خلاف ورزی. تو معلوم ہوا کہ دین میں اصل چیز اتباع ہے، کس وقت کیا مطالبہ ہے مجھ سے اور کس وقت مجھے کیا کرنا ہے، اس کا بارے میں کیا حکم ہے، یہ ہے اصل چیز. دل میں خود شوق آ گیا کسی بات کا کہ فلاں کام کروں، فلاں عبادت کروں، اگر وہ حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ تمہاری عبادت ایک دمڑی کی قیمت نہیں رکھتی. بظاہر دیکھنے میں عبادت لگ رہی ہے، حقیقت میں کچھ عبادت نہیں ہے، کیونکہ اتباع کے مطابق نہیں ہے، اطاعت کے تحت نہیں آ رہی. تو یہ سبق ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو دے رہے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں. ایک تو غفلت سے نکال کر یہ تذکیر کا ایک زمانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. دوسرا تقوی کی تربیت دی جا رہی ہے، اطاعت کی تربیت دی جا رہی ہے، اپنے آپ کو اطاعت کا خوگر بناؤ، فرما برداری کا خوگر بناؤ. جب یہ مقاصد ہیں تو بھائی اس رمضان کے مہینے میں کوشش کرے آدمی کہ عبادات کے اندر کا اضافہ ہو عام دنوں کے مقابلے میں. جتنے پہلے نمازیں پڑھتے تھے اس میں زیادہ پڑھیں، عام دنوں میں تہجد کی اگر توفیق نہیں ہوتی ان دنوں میں کر لیں تمام. عام دنوں میں اگر اوابین مغرب کے بعد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان دنوں میں کر لیں، عام دنوں میں اگر اشراق چاش پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان دنوں میں پڑھ لیں. اور تو اپنے عبادات میں اضافہ کریں اور تلاوت قرآن میں اضافہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان کی بڑی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ قرآن نازل ہوا اس میں، تو قرآن کریم سے اس کو خاص مناسبت ہے. جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت عام دنوں کے مقابلے میں، جتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو وہ کرے، چلتے پھرتے ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ذکر اور دعاؤں کی کثرت، خاص طور سے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ زبان پر رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور دعاؤں کی کثرت. فرما رہے ہیں کہ رات کے وقت میں ہمارا منادی آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، روز منادی پکار رہا ہوتا ہے. یہ کیوں پکارا جا رہا ہے؟ اس بات کے لیے پکارا جا رہا ہے، میری طرف آ جاؤ، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگنے کی عادت ڈالو. یہ منادی اس لیے پکار رہا ہے کہ دعا مانگنے کی عادت پڑے تمہیں. رات ہو دن ہو، صبح ہو شام ہو، چلنا ہو پھرنا ہو، اٹھنا ہو بیٹھنا ہو، کچھ نہ کچھ تمہارا دل اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے. مانگتے رہو، جتنا مانگو گے اللہ جل جلالہ سے، جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، علاقہ بڑھے گا، اور اس علاقے کے بڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. تعلق ماللہ جڑ ہے، کنجی ہے ہر شر سے بچنے کی، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ گے. تو خوب اللہ تعالیٰ سے کہ ذکر، اللہ تعالیٰ کی سے دعا مانگتے رہنے کی عادت ڈالو، اور یہ دعا بہت کیا کرو، اللہم واقعتن کا واقعت الولید. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا دعائیں سکھائی ہیں عظیم. وہ قبول تو روزانہ پڑھائی کریں، اس میں ساری دعائیں ہیں الحزب العظم میں اس میں، لیکن یہ ایک مختصر سی دعا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھائی. اللہم واقعتن کا واقعت الولید، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، زبان پر زبان تر رہے اس دعا سے، اے اللہ ایسی حفاظت فرمائیے جیسے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے، اس طرح بچا لیجئے مجھے، گناہوں سے بچا لیجئے، حادثات سے بچا لیجئے، سانحات سے بچا لیجئے، اس طرح بچا لیجئے جیسے بچے کو بچایا جاتا ہے، جیسے بچے کو ماں باپ اس کو مختلف حادثات سے بچاتے ہیں، اس طرح اے اللہ مجھے بچا لیجئے، گناہوں سے بچائیے، اپنی نافرمانیوں سے بچائیے، غفلتوں سے بچائیے، حادثات سانحات سے بچائیے. اللہم واقعتن کا واقعت الولید، اللہم واقعتن کا واقعت الولید. بس یہ پڑھتے، دعائیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے یہ مہینہ گزار دو، تو وعدہ بھی ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنۃ، رمضان سلامتی سے گزر جائے تو سال انشاءاللہ سلامتی سے گزرے گا. یہ حدیث میں ایک طرح سے وعدہ فرمایا گیا ہے. تو بس اس کا کچھ نظم اوقات بنا کر، صبح شام کا، صبح سے لے کے شام تک کے اوقات کا ایسا نظم اوقات کہ جس میں اپنے فرائض بھی انجام دے گئے آدمی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات میں بھی اضافہ کر دے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کر دے، تلاوت میں اضافہ کر دے اپنے ذمے، تو انشاءاللہ یہ رمضان مبارک ہی مبارک ہے، برکتوں ہی برکتوں کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جب رمضان رخصت ہوگا تو انشاءاللہ اتقائے رمضان میں اللہ تعالیٰ شامل ان لوگوں میں کہ جو جن کی گردنیں رمضان کے مہینے میں جہنم کے عذاب سے آزاد کی جاتی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرما لیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا و علی محمد و علی سیدنا و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ارحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا امان المستجيرين، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. یا رحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما. یا اللہ اپنے غضب سے، اپنے قہر سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا رحم الراحمین، اللہم انا نعوذ بک منک، اللہم انا نعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک، اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یا اللہ، یا رحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، حادثات سے، سانحات سے، معصیتوں سے، منکرات سے یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہم لک العتبا حتی ترضا، اللہم لک العتبا حتی ترضا، ولا حول ولا قوۃ الا بک. اللہم لک العتبا حتی ترضا، ولا حول ولا قوۃ الا بک. یا اللہ ہمارے اوپر، عالم اسلام کے اوپر، یا اللہ مختلف قسم کی اس وقت جو مصائب اور شدائد آئے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں ڈر ہے کہ یا اللہ یہ آپ کے عذاب کا حصہ نہ ہو. یا اللہ اپنی رحمت سے عذاب ہم سے ہٹا دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنا قہر ہم سے ہٹا دیجئے، اپنا غضب ہم سے ہٹا دیجئے. یا اللہ راضی ہو جائیے. یا اللہ اپنی رحمت سے راضی ہو جائیے. ہمیں اپنے کو راضی کرنے کے طریقے عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. یا اللہ ہمارے شہر سے اور ہمارے ملک سے گرمی کی شدت دور فرما دیجئے. یا اللہ باران رحمت عطا فرما دیجئے. یا اللہ باران رحمت عطا فرما دیجئے. یا اللہ باران رحمت عطا فرما دیجئے. یا اللہ جن گناہوں کے پاداش میں اے اللہ ہم یہ سختیاں اٹھا رہے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما کر باران رحمت عطا فرما دیجئے. یا اللہ، یا رحم الراحمین، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رب.